السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، الشاهد باري تعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. ونبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماته: الكبر بطر الحق وغمق الناس. رواه مسلم. آج خطبہ کا موضوع ہے تکبر کی مہلک بیماری اور اس کا علاج. تکبر کیا ہے؟ متکبر کون ہے؟ تکبر کی کیا علامات ہیں؟ اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ متکبر شخص کی زندگی کیسے ہوتی ہے؟ اس کی دنیا کیسے ہوتی ہے؟ اس کے آخرت کیسے ہوگی؟ تکبر کی سزا کیا ہے؟ اور پھر آخر میں اس موذی مرض کا علاج کیا ہے؟ تکبر کی تعریف کے لیے یہ حدیث ہی کافی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: الکبر بطر الحق وغمق الناس. کبر دو چیزوں کا مجموعہ ہے، یہ ان دو چیزوں سے تکبر ہوتا ہے. بطر الحق، حق کو رد کر دینا، حق کی مخالفت کر کے اس کو رد کر دینا. غمق الناس، دوسری چیز لوگوں کی تحقیر کرنا، ان کی تذلیل کرنا. بعض لوگ سمجھتے ہیں تکبر کا مطلب ہے کہ جو لوگ اچھا لباس پہنتے ہیں یا اچھا کھانا کھاتے ہیں یا اچھی سواری استعمال کرتے ہیں، یہ تکبر میں سے نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جو اس شخص پر ظاہر ہو رہی ہے. لیکن اگر یہ شخص ان نعمتوں کو لوگوں کی تحقیر کی اور تذلیل کے لیے استعمال کرے، تب یہ متکبر ہے. اور یہ دو چیزیں، حق کو رد کر دینا حق کو جاننے کے بعد، اور لوگوں کی تذلیل اور تحقیر کرنا، ایک کا تعلق باطن سے ہے، دوسرے کا تعلق ظاہر سے ہے، اور دونوں کا اثر ظاہر باطن میں لازم ہوتا ہے. حق کو ٹھکرانے والا، حق کو رد کرنے والا پہلے اپنے دل سے رد کرتا ہے، پھر اپنے زبان سے اس کا رد کرتا ہے. اور لوگوں کی تحقیر کرنے والا پہلے اپنے دل سے ان کو حقیر جانتا ہے، پھر اپنی زبان سے اور اپنے عمل سے ان کی تحقیر کرتا ہے. تو یہ دونوں مسئلے آپس میں جڑے ہوئے ہیں. متکبر کون ہے؟ متکبر وہ ہے جس میں یہ دونوں، یعنی میں سے کوئی ایک صفت پائی جائے. یہ دونوں جو بری خصلتیں ہیں، ان دونوں میں سے اگر ایک بھی پائے جائے کسی شخص میں تو وہ متکبر کہلاتا ہے، اگرچہ لوگوں کی نظر میں وہ عالم ہو یا امام ہو یا بڑے اقتدار والا ہو، بڑے پوزیشن والا ہو، اللہ تعالیٰ کی نظر میں ایسا شخص متکبر ہے۔ اور جب ہم متکبرین کی بات کرتے ہیں تو یاد رکھیں سب سے پہلے جس نے مخلوقات میں سے سب سے پہلے جس نے اللہ تعالیٰ کی معصیت کی، اس معصیت کی بنیادی وجہ بھی یہی مہلک بیماری تھی، ابلیس۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا، تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو، سجدہ کرو میرے پیارے نبی کو، سب نے سجدہ کیا سوائے ایک مخلوق کے، ابلیس۔ سجدہ نہ کرنے کی کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فسجد الملائكة كلهم اجمعون، سب فرشتے نے، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، یعنی سجدہ نہیں کیا۔ وجہ کیا ہے؟ استکبر وکان من الکافرین، استکبر تکبر کیا اور کافروں میں سے ہوا۔ دل سے اس حق کو نہیں مانا، اللہ تعالیٰ کا حکم حق ہے، اسجدو سجدہ کرو، اور جو بھی اس حکم میں شامل ہیں ان پر سجدہ کرنا فرض ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کے ہر حکم حق ہے، ہر فرمان حق ہے۔ انکار کیا، حق کو رد کر دیا، بڑی جرأت ہے۔ اور یہ بھی کہا اپنا گھٹیا عذر پیش کرتے ہوئے خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے میرے رب ابلیس اپنے رب کو مانتا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرنے والا ہے، اس نے پیدا کیا ہے، اس کا اعتراف بھی کرتا ہے خلقتنی من نار، تو نے مجھے پیدا کیا آگ سے، اور جس کو تو نے آگ سے پیدا کیا وہ اس مخلوق کو کیسے سجدہ کر سکتا ہے جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ سبحان اللہ، تحقیر ہے۔ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تحقیر و تذلیل کر رہا ہوں، اور اس بیچارے کو یہ نہیں پتا ہے کہ خود سب سے بڑا حقیر اور ذلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس تکبر کی سزا اسے دی، اس نافرمانی کی سزا اسے دی۔ اور تا قیامت ملعون ہے ابلیس۔ ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور یہ دعا قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے پہلے مسنون ہے. آپ یہ دیکھیں پوری دنیا میں جتنی لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں وہ اس پاک کلام کو پڑھنے سے پہلے ابلیس پر لعنت بھیجتے ہیں. رجیم یعنی مرجوم ہے, جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے, جو اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مستحق ہے. الغرض متکبرین میں سے سب سے پہلے متکبرین کا سردار اور متکبرین کا امام ابلیس علیہ لعنت اللہ ابلیس ہے. اور ابلیس کے علاوہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے چند اور لوگوں کا ذکر بھی کیا ہے جو اس موذی اور مہلک مرض مبتلا تھے. فرعون, فرعون نے حق کو جھٹلایا اور بنی اسرائیل کی تحقیر و تذلیل کی, ان پر ظلم کیا, ان کے نرینہ اولاد کو قتل کیا, ان کی عورتوں کو باندھی بنا لیا. اور فرعون کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًا. فرعون اور آل فرعون حق کو تو جھٹلایا ہے لیکن اپنے دل کے یقین میں, دل کے قرار میں, دل کے اندر انہیں یقین ہے کہ حق وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں. تو حق کو جھٹلایا کیوں؟ ظلما وعلوا, ظلم کیا اور ظالم نافرمان حق کو جھٹلانے والا متکبر لوگوں کی تحقیر کرنے والا سب سے پہلے وہ اپنے نفس پہ ظلم کرنے والا ہوتا ہے, اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہوتا ہے, پھر دوسروں پر جا کے وہ ظلم کرتا ہے. اس سے بڑھ کر کیا, کون ظالم ہوگا اور کیا ظلم ہوگا کہ کوئی شخص اپنے آپ کو بھی نہیں چھوڑتا. فرعون بھی ہلاک ہوا, اس کے تکبر نے اسے ہلاک کر دیا. پھر نمرود, نمرود کا قصہ بھی آپ جانتے ہیں, حق کو جھٹلا دیا. واضح حق آیات بینات, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ کافر اور متکبر مناظرہ کرنا چاہتا ہے ایک آیت میں. حق اور باطل واضح ہو گیا. اللہ تعالی زندگی اور موت دیتا ہے, نمرود نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے, ایسا کام تو میں بھی کر سکتا ہوں. دو لوگوں کو قید خانے سے باہر نکالا, بلوایا, ایک کو قتل کر دیا, دوسرے کو چھوڑ دیا. تو کہا دیکھو میں نے ایک کو زندگی دی, دوسرے کو موت دی ہے. اگرچہ وہ یہ جانتا ہے اپنے دل سے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مقصد نہیں ہے, مقصد زندگی کی اثر اور موت کی اثر کس کے ہاتھ میں ہے. زندہ اور مردہ کون کرتا ہے؟ لیکن متکبر ہے, حق کو رد کر دیا. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کی تحقیر کرنا چاہیے، تذلیل کرنا چاہیے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کوئی بحث مباحثہ نہیں، زندگی موت سے یہ مراد نہیں ہے، ایسی بات نہیں. متکبرین کے ساتھ جو گھمنڈی ہو بحث نہیں کی جاتی، کیونکہ حق کو تو نے ماننا ہی نہیں ہے. اگر کسی متکبر سے پہلے تو بات، اگر بات کرنی ہے تو حکمت سے بات کرنی ہے، علم سے بات کرنی ہے، علم کے نور سے. ٹھیک ہے، اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ کسی ایک شخص کو قتل کر کے تو موت دینے والا ہے، اور ایک شخص کی جان کو بس اس کو چھوڑ دینے سے تو زندگی دینے والا ہے، اور اپنے آپ کو رب سمجھ بیٹھا ہے، تو ٹھیک ہے. تو سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں ڈوب جاتا ہے، تو سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا، میرا رب سورج مشرق سے نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کے دکھا. فبوہت الذی کفر، اس کے ہوش و حواس اڑ گئے. سورج بہت عظیم مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے. دوپہر کی گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی، سورج اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلتا ہے، جیسے کہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلتی ہے. فبوہت الذی کفر، اس کافر کے ہوش و حواس اڑ گئے. کیوں؟ سورج کو کیسے مغرب سے نکال سکتا ہے؟ جو دوسروں کی تحقیر کرتا ہے وہ حقیقتاً اپنی تذلیل کر رہا ہوتا ہے، چاہے وہ جانتا ہو یا نہ جانتا ہو. ابو جہل کو دیکھ لیں، ابو جہل نے بھی حق کو دیکھ لیا تھا اپنی آنکھوں سے، اپنے کانوں سے سن لیا تھا، دل سے یقین بھی کر لیا تھا کہ حق یہی ہے، لیکن اسے قبول نہیں کیا کیونکہ متکبر تھا. اپنی زبان سے اپنے اس تکبر کا اعتراف کرتے ہوئے، اقرار کرتے ہوئے ابو جہل نے کہا، ہم محمد کی بات کو کیسے مان لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جبکہ ان کا قبیلہ اور ہمارا قبیلہ دونوں اس ریس میں برابر تھے. حاجوں کی خدمت اور مکہ کے اندر جو بھی اس وقت ان کے نزدیک بھلائی کے کام سمجھے جاتے تھے، یہ دونوں قبیلے کرتے تھے، دونوں کنبے کرتے تھے. لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے نبی ہے جس پر وحی نازل ہوتی ہے، ہم نبی کہاں سے لائے؟ ہم کبھی بھی محمد کی بات کو نہیں مانیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فرق پڑا اس کے ماننے یا نہ ماننے سے؟ دین اسلام کلمہ توحید کی روشنی کی پہلی چنگاری مکہ میں تھی، اور اس مکہ سے یہ نور پھیلتا گیا، اس عظیم شہر سے یہ نور پھیلتا گیا. آج آپ دیکھیں یہ نور کہاں تک پہنچا ہے. ابو جہل اس وقت کہاں پہ ہے؟ اس کے ماننے نہ ماننے سے کیا فرق پڑا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے تیرے ذکر کو بلند فرمایا ہے. جس کے ذکر کو اللہ تعالیٰ بلند فرمائے اسے کون نقصان پہنچا سکتا ہے، اس کی کون تحقیر کر سکتا ہے؟ سب سے بڑا حقیر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیر کے بارے میں سوچتا ہے صرف۔ ابو لہب کو دیکھ لیں، خون کا رشتہ ہے، سگا چاچا ہے، آج بھی ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب، ہلاک ہو گیا ابو لہب۔ کیوں ہلاک ہوا؟ کیونکہ حق کو نہیں مانا، اپنے بھتیجے کی حق بات کو نہیں مانا اور انکار کر دیا۔ اور اس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں بہت لمبی لسٹ ہے متکبرین کی، لیکن ایک یکسانیت لازمی ہے، کسی زمانے میں بھی اگر پائے جاتے ہیں یہ لوگ ہمیشہ حق کا انکار کرنے والے ہوں گے، انبیاء کی مخالفت کرنے والے ہوں گے، اور سب سے بڑے ذلیل اور حقیر لوگ ہوں گے۔ شکل و صورت سے خوبصورت لگیں گے آپ، مال بھی ہو سکتا ہے ان کے پاس، متاع بھی ہو سکتا ہے ان کے پاس، اقتدار کے مالک بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جب حق کا انکار کیا اور انبیاء علیہ السلام کے راستے سے الگ اپنا راستہ بنا لیا تو اپنے وقت کے بدترین لوگ ٹھہرے۔ الغرض یہ متکبرین ہیں۔ متکبر کیوں ہیں؟ کیونکہ یہ دونوں صفات ان بدترین متکبرین میں پائی گئی ہے۔ حق کا انکار کر کے رد کر دینا اور لوگوں کی تحقیر و تذلیل کرنا۔ ہر زمانے میں ایسے لوگ موجود ہیں، ہر زمانے پائے گئے اور آج زمانے میں بھی موجود ہیں، جن کے دلوں میں ابلیسیت اور فرعونیت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ حق کو مکمل رد کرنا بھی تکبر ہے اور حق کو جزوی طور پر رد کرنا بھی تکبر ہے، کوئی فرق نہیں۔ اس سے مراد یہ بات ہرگز نہیں ہے کہ متکبر وہ ہے جو مکمل حق کا رد کر دے مکمل طور پہ، اور جو بعض حق کو رد کر دیتا ہے اور بعض کو قبول کر لیتا ہے متکبر نہیں۔ نہیں، حق کو جاننے کے بعد حق کو رد کرنا تکبر ہے، جیسا کہ بعض لوگوں کی تحقیر کر کے بعض لوگوں کی تحقیر نہ کرنا بھی تکبر ہے۔ اور یہ موذی مرض تکبر کی، جس کی اساس ابلیسیت اور فرعونیت ہے، کئی لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ گھر کے اندر آپ کو نظر آئے گا، اپنے بیوی بچوں میں کئی ایسے مرد ہیں پر آپ کو مرد کہلواتے ہیں، اپنی بیویوں کی تحقیر و تذلیل کرتے رہتے ہیں، ہر چھوٹی بات پر انسلٹ کرتے رہتے ہیں۔ اگر بیوی بات کرے اور حق بیوی کی باتوں میں ہو تو اس کو رد کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ اس نے کہا ہے۔ قرآن مجید کی آیت اور حدیث سامنے ہے، دلیل کی روشنی میں بات ہو رہی ہے، کیونکہ بیوی کی زبان سے ہے تو وہ باطل ہو گیا ہے، وہ حق نہیں ہو سکتا۔ اس کے گھر کے اندر ہر چیز کی قدر و قیمت ہے، اس کی جوتوں کو بھی قدر و قیمت ہے، اس کو بھی صاف دیکھنا چاہتا ہے، اس کو بھی کسی خاص جگہ پر جو اس نے بنائی وہاں پہ رکھتا ہے، لیکن بیوی کی کوئی قدر و قیمت نہیں. اس شخص کے دل کے اندر بھی فرعونیت اور ابلیسیت موجود ہے. بعض لوگ اب تکبر کے اسباب کی بات کرتے ہیں، اور سب سے بدترین قسم یا سبب تکبر کا، بعض لوگ اپنے مال کی وجہ سے تکبر کرتے ہیں، مال ہے تو متکبرین ہے، اس مال پر ان کو ناز ہے، فخر ہے اور گھمنڈ ہے، بہت سارا پیسہ ہے، اس کو پتہ نہیں کہ اگلے دن اس کی انکم کتنی بڑھ جاتی ہے، اس کو یہ یقین ہے کہ بڑھتی جا رہی ہے، بہت رزق ہے. اور اس مال کی کثرت کی وجہ سے وہ نہ تو حق کو مانتا ہے اور نہ ہی لوگوں کی عزت کرتا ہے. بعض لوگ اپنی قومیت پر فخر کرتے ہیں، ہم فلان قوم کے ہیں اور یہ شخص فلان قوم کا ہے، یہ ہمارے ساتھ کیسے بیٹھا ہے، ہماری مجلس میں ان لوگوں کو یا ان جیسے لوگوں کو بیٹھنے کا کوئی حق نہیں ہے. کیونکہ ہماری ذات ان کی ذات سے بڑی ہے. کوئی اور اپنی خوبصورتی پر فخر کرتے ہوئے تکبر کر بیٹھتا ہے، خوبصورت انسان ہے، اور کوئی اور اپنی خوبصورت آواز پر تکبر کر بیٹھتا ہے، کسی اور شخص کو اللہ تعالی نے جسمانی طاقت دی اور وہ ناجائز لوگوں کی مار پیٹ کرتا رہتا ہے، ظلم کرتا رہتا ہے، تکبر کرتا رہتا ہے. اللہ تعالی نے لوگوں کو عظیم نعمتوں سے نوازا ہے، مالدار کو مال سے، بڑی ذات والے کو بڑی ذات سے، طاقتور کو اپنی جسمانی طاقت سے، خوبصورت انسان کو اس کی خوبصورتی سے، اور خوبصورت آواز والے کو اس کی خوبصورت آواز سے. یہ سب اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات ہیں. یہ کوئی کوئنسیڈنس نہیں ہے، کوئی بائی چانس نہیں ہے کہ وہ اچانک امیر ویسے بن گیا اور دوسرا اچانک غریب ویسے بن گیا. رزق اللہ تعالیٰ اپنی مرضی اور اپنی حکمت اور اپنے علم سے تقسیم کرتا ہے، کس کو کتنا دینا ہے اور کس کو کتنا دینا ہے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. مالدار کا مال کمانے میں کیا کمال ہے، اس کی ذہانت، اس سے بڑھ کر ذہین لوگ موجود ہیں لیکن امیر نہیں ہیں، اس کی چالاکی، اس سے بڑھ کر چالاک لوگ موجود ہیں لیکن امیر نہیں ہیں، اس کی جد و جہد، اس سے بڑھ کر محنت کرنے والے موجود ہیں لیکن امیر نہیں ہیں، تو اس کا کیا کمال ہے؟ اگر رزق کی فراوانی اور کثرت مال کی یہ شرط ہوتی جو زیادہ محنت کرتا ہے وہ زیادہ امیر ہوگا، تو آج مزدور سب سے بڑے امیر ہوتے. نہیں، یہ شرط نہیں ہے. رزق کی فراوانی، کثرت مال صرف اللہ تعالیٰ کی برزی، اللہ تعالیٰ کی حکمت سے ہوتا ہے. الغرض ان میں سے سب سے برے لوگ وہ ہیں جو علم کی کرسی پر بیٹھ کر حق کا رد کر دیتے ہیں, حق کو جان کر اللہ تعالی نے انہیں شریعت کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی, شریعت کے عالم بن گئے, لوگوں کو نصیحتیں کرتے ہیں, ان کے دروس اور خطبات جاری ہیں. لیکن جب کوئی حق ان کے سامنے آتا ہے جو ان کے نظریات اور خواہش نفس سے مخالفت رکھتا ہے, تو اپنے باق نظریات پر قائم رہ کر حق کا انکار کر دیتے ہیں. ان کے سامنے قرآن مجید کی آیات اور احادیث کھول کھول کر بیان کی جاتی ہے, منہج السلف اور سلف صالحین کے اقوال اور ان کے افعال ان کے سامنے رکھ دیے جاتے ہیں, منہ موڑ کر کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہمارا نظریہ نہیں ہے, اور ان واضح آیات میں اور احادیث میں اور سلف کی ان واضح باتوں کو محض اپنی چالاکی سے اور اپنی غلط فہمیوں سے رد کر دیتے. رد کرنے کی وجہ کیا ہے؟ دل قبول نہیں کرتا. دل قبول کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ اللہ تعالی نے اس کے دل پر تالا لگا دیا ہے. دل پر تالا کیوں لگا ہے؟ پردہ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ متکبر ہے. یہ متکبرین کی سب سے بڑی سزا ہے دنیا میں, اور آخرت میں جہنم ہے, وساءت مصیرہ. دنیا میں اللہ تعالی متکبرین کے دلوں پر تالے لگا دیتا ہے. ارشاد باری تعالی ہے, كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. اس طریقے سے اللہ تعالی مہر لگا دیتا ہے ہر متکبر جبار کے دل پر, تالے لگے ہوئے ہیں. اس لیے حق قبول نہیں کرنا, بلکہ جس نے نصیحت کی ہے یا حق کی بات کہی ہے الٹا اس کی تحقیر و تضلیل کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے جرات کیسے کی ہے نصیحت کرنے کی, اور 10-20 ناجائز غلطیاں اس کی نکال دینا. اس بات کرنے کا انداز ٹھیک نہیں ہے, اس کی عربی درست نہیں ہے, اس کے استدلال یہاں سے درست نہیں ہے, دلیل مستدل میں بہت فرق ہے, وغیرہ وغیرہ. حق سامنے آ گیا تو حق قبول کرو بھائی, یہ اللہ تعالی کا دین ہے. اور اس میں کیا حرج ہے اگر آپ یہ کہہ دیں کہ اس مسئلے میں مجھے غلط فہمی ہوئی ہے, میں اس سے رجوع کرتا ہوں. اس سے بڑھ کر کیا بڑا پن ہے مجھے بتائیں؟ غلطی ہم سب سے ہوتی ہے. یہ کس نے کہا کہ عالم سے غلطی نہیں ہوتی؟ اگر عالم سے غلطی نہ ہوتی تو عالم نبی نہ ہوتا. کس نے کہا ہے؟ کیا علماء معصوم ہیں کیا؟ سبحان اللہ، مالدار تکبر مال کی وجہ سے کرتا ہے، اقتدار والا تکبر اقتدار کی وجہ سے کرتا ہے، خوبصورت انسان اپنی خوبصورتی وجہ سے تکبر کرتا ہے، اور ان سب سے برا وہ عالم ہے جو اپنے علم پر تکبر کرتا ہے۔ مالدار کے پاس وہ علم نہیں ہے جو عالم کے پاس ہے، صاحب اقتدار کے پاس وہ علم نہیں ہے جو عالم کے پاس ہے، خوبصورت انسان کے پاس وہ علم نہیں ہے جو ایک عالم کے پاس ہے۔ اگرچہ حق کو رد کرنے میں سب قصوروار ہیں، سب کی غلطی ہے اور سب متکبرین ہیں، لیکن ان سب سے بدترین متکبر کون ہے؟ عالم ہے کہ نہیں؟ اس لیے اگر اس موذی مرض سے بچنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس موذی مرض سے نجات عطا فرمائے اور دور رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں وہ داخل نہ ہوگا جس کے دل کے اندر ذرے برابر بھی تکبر موجود ہے، ذرے برابر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو تکبر سے پاک فرمائے۔ آخر میں علاج، تکبر کا علاج کیا ہے؟ آسان سا علاج ہے، لیکن جتنی آسان ہے متکبر کے لیے اتنی ہی مشکل ہے۔ علاج کیا ہے؟ حق کو قبول کر لینا۔ آسانی سے حق کو قبول کیا جاتا ہے کیا؟ لوگوں کی تحقیر نہ کرنا، کیا آسان ہے؟ جو متکبر اس میں تو آسان ہے، اس نے تو یہ کام کیا ہی نہیں، لیکن جو متکبر ہے اس میں تو بہت مشکل ہے نا۔ وجہ کیا تھی؟ دل پر کیا ہے؟ پردہ ہے نا۔ پردہ کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے کیونکہ وہ متکبر ہے۔ یہ پردہ کیسے ختم ہوگا؟ حق کو کیسے قبول کرے گا؟ ایک کام کرنا ہے بس۔ کیا کرنا ہے؟ توبہ کرنی ہے، تکبر سے توبہ کرنی ہے، اپنے رب سے گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے، اور اس دعا کے ساتھ عمل بھی کرنا ہے۔ لوگوں کی تحقیر و تذلیل فوراً رک جائے۔ توبہ کی شرطوں میں سے یہی ہے نا، سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ ندامت، اسے نادم ہونا چاہیے، متکبر کو نادم ہونا چاہیے، ارے میں کیا کر رہا ہوں، ندامت۔ اور ندامت جس کے دل میں شروع ہو جائے، اس کا مطلب ہے اب یہ پردے کے خاتمے کا آغاز ہو گیا۔ پردہ آپ کے اور توبہ کے بیچ میں پردہ نہیں ہے، یہ پردہ آپ کے اور حق کو قبول کرنے کے بیچ میں، اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا، اس موذی مرض کا بہترین علاج ہے۔ ندامت کرنی ہے، جو ہی ندامت کی دل میں روشنی شروع ہو جاتی ہے اور اس روشنی سے دل میں گرمی پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر فوراً یہ انسان اس جرم سے رک جاتا ہے۔ اور یہی دوسری شرط ہے توبہ کی، کہ جرم سے، اس ظلم سے، اس تکبر سے فوراً رک جاؤ۔ تیسرا، جب دل میں یہ روشنی اور بڑھ جاتی ہے، پہلے صرف ندامت تھی، اب اس ظلم سے اور جرم سے رک بھی گیا ہے, تیسرا مسئلہ آسان ہو جاتا, تیسری شرط آسان ہو جاتی ہے کہ یہ عہد کرنا کہ دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا میں. تین ہو گئے. اب دل کی روشنی, دل میں روشنی اور بڑی ہے, اور جو ہی دل میں روشنی بڑھتی جاتی ہے باہر کے پردے کمزور ہوتے جاتے ہیں. کہ جس کی تحقیر و تذلیل کی ہے اب اس سے معافی مانگنا بھی آسان ہو جاتا ہے, جس کا حق چھینا ہے اس کو حق واپس کرنا آسان ہو جاتا ہے, اور حق قبول کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے. یہ کام کرنا ہے. اور پھر توبہ کرنے کے ساتھ اور توبہ کرنے کے بعد مسلسل ثابت قدمی کی دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدمی عطا فرما, حق کو قبول کر کر حق پر ثابت قدمی عطا فرما, توفیق تو نے دی ہے حق کو قبول کرنے کی, کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق پر ثابت قدمی عطا فرما. مسلسل یہ دعا کرتا رہے. واللہ توبہ کا لفظ ہے تو چھوٹا, لیکن لوگوں کی دنیا بدل گئی ہے اس توبہ سے, اور آخرت بھی بدل گئی ہے اس توبہ سے. وہ جو اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا تھے, اس موذی مرض میں مبتلا تھے, یا کوئی اور جو دل کی مختلف مہلک بیماریاں ہیں ان میں مبتلا تھے, ان کی زندگی بدلی ہے توبہ سے. اور کئی ایسے لوگ میرے سامنے گزرے ہیں, آپ کے سامنے بھی گزرے ہوں گے. میں نے پہلے بتایا تھا کہ بہت پرانی بات ہے, ایک شخص سے ملاقات ہوئی, بڑے خاندان سے تھا, بڑی قوم سے تھا. وہ یہاں سے میں گیا, مجھے نہیں پتا وہاں پہ یہ قومیت کا معاملہ بھی, میں سمجھ صرف انڈیا میں یہ معاملہ ہوتا ہے, پاکستان میں نہیں ہے کہ اچھوت بھی کوئی ہوتا ہے, پھر بڑی قوم بھی ہوتی ہے چھوٹی قوم بھی ہوتی ہے. یہ ہندوؤں کا ایک نظریہ ہے, یہ ہندوؤں کا دین ہے. تو مجھے کبھی میرے خیال میں بھی نہیں تھا کہ پاکستان میں بھی ایسا ہوتا. ایک شخص سے دوستی ہوئی وہاں پہ, نئے نئے میں گیا تھا, اس کی موٹر بائک پہ ہم جا رہے تھے, میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا وہ آگے تھا, تو سائیکل سے ایک بزرگ گزرا سامنے سے, اس نے سائڈ پہ کھڑا ہو گیا تو اس نے موٹر سائیکل کو روک دیا. تب بزرگ جو ہے سائیکل سے اترا, جلدی سے آیا, دونوں ہاتھ آگے کر کے جھک کے سلام کیا. یہ ساتھی صاحب جو ہے سلام کرنے کا طریقہ دیکھیں, یوں ہاتھ آگے کیا, یوں, یعنی یہ انگوٹھا یوں, صرف یہ انگلیاں آگے, اور اپنا چہرہ اس طرف کر لیا, واللہ یوں. اچھا بزرگ نے سلام کیا, اور بڑی دعائیں جو اس بزرگ نے, یعنی جھک کر اس نے پہلے یہ کہا کہ پاؤں چھوتا ہو تیرے, اور پھر اس شخص نے یوں سلام کیا, یوں اپنے چہرے اس طرف موڑ کر, پھر وہ دعائیں دیتا رہا, اور اس کا چہرہ مسلسل یوں رہا. جب اس نے سلام کر کے وہ گیا تو پھر اس نے اپنا چہرہ اس طرف کیا. مجھے شدید غصہ آیا, میں نے کہا یار کس کے ساتھ میں نے دوستی لگائی, اور کیا بندہ ہے یہ. میں نے پوچھا, میں نے کہا یہ کیا ہے, کہتا ایسا کرنا پڑتا ہے. میں کہ ایسا کیوں کرنا پڑتا ہے, آپ جانتے ہیں بڑوں کی تو بڑوں کا احترام کیا جاتا ہے, توقیر کی جاتی ہے. ایک بزرگ ہے وہ آپ کے پاس آیا ہے, آپ کو دعا دینے کے لیے آیا ہے, کہتا ہے اسے دعا دینی چاہیے, اسے جھک کر ملنا چاہیے, اور مجھے ایسا کرنا چاہیے. میں نے کہا کیوں, کہتے یار چھوڑے تمہارے سمجھ سے باہر ہے تھا, تم سمجھ جاؤ گے. لیکن یار مجھے ابھی سمجھاؤ, یہ بات سمجھنے والی نہیں ہے, بعد میں کیا سمجھو, ابھی بتاؤ کیا ہے آخری بات کیا ہے. کہتے یار ہم فلان قوم کے, وہ فلان قوم کا ہے. اچھا میں نے کہا اصل بات یہ ہے, یہ تو یار ہندو لوگ کرتے ہیں. کہتے ہیں میں نہیں جانتے, ہم لوگوں کی تربیت ایسے ہوئی ہے, ہم ایسے ہی ہیں. بارا پھر میں ناراض ہو گیا، میں کہ تم ایسے تو پھر میں ایسے کے ساتھ چل نہیں سکتا. الغرض لمبا قصہ ہے، واللہ میرے بھائیو ایک وقت آیا کہ یہ شخص اللہ اس پر رحم فرمائے دنیا سے چلا گیا ہے، اور اس پر ایسا وقت گزرا کہ اس کی بار بار تحقیر کی گئی. جو لوگ بہت اونچا بہت اونچے قدم رکھتے ہیں بڑی تیزی سے گرتے بھی ہیں. یہ بات اچھی تھی، اللہ اس شخص پر رحم فرمائے، اس نے اس سے توبہ بھی کر لی تھی، وہ ٹھیک بھی ہو گیا تھا. لیکن سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے تاکہ اسے اس دنیا میں دکھا دیا جائے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو کسی نعمت سے نوازا ہے تو اس کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے. یہ قومیت، یہ مال و دولت، یہ اثر رسوخ، یہ اقتدار، خوبصورت شکل، یہ مال، یہ دولت، یہ علم، یہ ساری کی ساری ہمارے لیے آزمائش، نعمتیں ہیں، آزمائشیں ہمارے لیے. شکر کرنا چاہیے تھا، بدبخت لوگ ہیں واللہ، شکر کرنا چاہیے تھا. اور شکر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ مزید عطا فرماتا ہے، کر کیا بیٹھے، نہ شکری کر بیٹھے تو عذاب پر عذاب ہے. اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ سب کو عمل فعمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، منہج السلف پر ثابت قدمی کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں شرک بدعات اور خرافات اور تکبر اور دل کی مختلف مہلک بیماریوں سے نجات عطا فرمائے اور محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.